أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم سامعین کرام، اسلام مسلم خواتین سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس موضوع پر شہدا فاؤنڈیشن اور غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین جناب حافظ محمد ادریس نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جدہ میں ایک تقریب سے خطاب کیا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. واجب الاحترام بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھر منبع خیر ہے، اور یہاں ہمارے کئی پروگرام ہو چکے ہیں اور ان پروگراموں کے بہت اچھے اور مثبت نتائج نکلے ہیں. ان کے ذریعے سے آپ کو بھی نیکی کی طرف سبقت کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہمیں بھی نیکی کی بات آپ لوگوں تک پہنچانے کا اعزاز حاصل ہوا. اس لحاظ سے ہم سب اہل خانہ کے شکر گزار ہیں کہ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ خیر کے لیے کھلے رہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے گھر کو خیر کی یہ آواز لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور اہل خانہ کے حق میں اسے دنیا و آخرت میں نافع بنائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ تحریم کی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، خاص طور پر مومن خواتین کے لیے، دو نمونے پیش کیے ہیں تاریخ انسانی سے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو بندیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا بڑی پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی زندہ کتاب میں ان کا تذکرہ فرمایا. آپ حیران ہوں گی کہ یہ دونوں مثالیں بھی اپنی جگہ پر بڑی اہم ہیں، اور دونوں کے اندر ایک لحاظ سے بظاہر ایک تضاد بھی پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے. اگر آپ ان کا انتباق کریں تو معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں. بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی پیش کی ہے. فرعون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کا ایک مظہر ہے، جو اللہ کے مقابلے پر اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اسی کے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بڑی عظمت ہے کہ ایک خاتون جو اس گھر کے اندر تھی، جو گھر اللہ کی بغاوت کا مرکز تھا، اور اس گھر کے اندر رہتے ہوئے جب اس نے حقائق کو جان لیا، اس کی آنکھوں سے جب غفلت کی پٹی اتر گئی، تو پھر اس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیا، اور اس انقلاب کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ اور تیار تھی، اور ساری دنیا کو اس نے ٹھکرا دیا اور اللہ کی رضا کو اس نے حاصل کر لیا. دوسری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، جو ایک مومن مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، دیندار پس منظر کے ساتھ وہ پروان چڑھی، اور پھر باقی ماندہ پوری زندگی انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا، اور وفاداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری کی ایسی مثال بن گئی کہ خود اللہ تعالیٰ بڑے فخر کے ساتھ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس معجزے کے لیے منتخب کیا، اور یہ بڑا مشکل اور کام تھا، اور بہت ہی بظاہر ناقابل قبول بات تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے انہوں نے بھی سرے تسلیم خم کیا. اللہ اس ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے، ایک نمونہ پیش کرتا ہے فرعون کی بیوی کا، جو ایک ظالم فاسق فاجر اللہ کے باغی کے گھر میں تھی، مگر ایمان لے آئی، اور جب ایمان لے آئی تو اس پر آزمائشیں اور امتحانات آئے، اور آزمائشوں اور امتحانات میں پوری اتری،
اس نے دنیا کی ساری دولت کو، شان و شوکت کو، جاہ و منصب کو ٹھکرا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر کاربند رہی. اللہ کی نافرمانی کے راستے پر جب انہیں چلانا چاہا تو اس راستے پر وہ نہیں چلے. جب اللہ کی اس بندی نے ہر قسم کی آزمائشیں جھیلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کی تنہائیوں میں یہ درخواست پیش کی، رب ابنلی عندک بیتن فی الجنہ، پروردگار یہ سارے محلات، یہ سارے شاہی خاص بات میں نے چھوڑ دیے ہیں، ٹھکرا دیے ہیں، تیری ذات کی خاطر، تیری محبت کی خاطر میں نے ان سب سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، ابھی میرے کسی کام کے نہیں ہیں. ان محلات کے اندر جہاں میں ملکہ تھی، جہاں میرا حکم چلتا تھا، آج میں یہاں قید ہو کر رہ گئی ہوں، جہاں میرے اوپر آزمائشیں آ گئی ہیں، مگر مجھے اس پر کوئی افسوس اور ملال نہیں ہے. تو اگر مجھ سے راضی ہے تو میں اس ساری صورتحال کو خندہ پیشانی سے قبول کرتی ہوں. مجھے ان محلات کا نہ لالچ ہے نہ ان کی کوئی ضرورت ہے، اپنی جنت میں میرے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا دے اور مجھے نجات عطا فرما فرعون کے ظلم سے اور ظالموں کی اس قوم کے تمام منصوبوں اور سازشوں سے. اللہ نے اس خاتون کا ذکر کیا، یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا تھی. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اس کی پاداش میں ان کو کچھ جن آزمائش سے گزرنا پڑا. بظاہر الفاظ ادا کر دینا آسان ہے، مگر انسان تصور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل کام تھا. فرعون کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر تذکرے فرمائے ہیں. سورہ الفجر میں اس کے بارے میں کہا ہے، اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کو یاد کرو اللہ کا باغی تھا، فرعون جو میخوں والا فرعون ہے، میخیں گاڑنے والا. اب میخیں گاڑنے کی بات جو ہے اس کو تب مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اسلام پر کاربند رہی اور اس کے زور لگانے کے باوجود بھی اسلام سے برگشتہ نہ ہوئی تو وہ ظالم بکھر گیا اور اس نے ان کو طرح طرح کی ایزائیں پہنچائیں، اور آخری ایزا جو تھی وہ یہ کہ ان کے ہاتھ زمین پر رکھ کر ان کے اوپر میخیں گاڑ دی گئیں، اور وہ میخیں ان کے ہاتھوں کے اندر سے گاڑ کر زمین کے اندر اتار دی گئیں، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت اور اسلام کے اوپر ان کا جو یقین تھا اس میں کسی قسم کا کوئی تزلزل پیدا نہ ہوا. اور اللہ کے سامنے پھر وہ کہنے لگیں کہ پروردگار مجھے اس ظالم سے نجات عطا فرما اور جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمائی ہے، جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی، ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی. ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے نظر مانی تھی کہ اللہ تو ہمیں بچہ عطا فرمائے گا تو ہم تیرے دین کے لیے وقف کر دیں گے. جو ان کا خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور وہ دین کے لیے وقف کریں گے، جہاد کرے گا، دین کا کام کرے گا. جب مریم پیدا ہوئی تو ماں نے بڑے تعجب اور افسوس کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ کہا کہ انی وضعتھا انثیٰ، یا اللہ میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے، تو میں نے نظر مانی تھی کہ اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، تو بچی جو ہے یہ تو اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، میں اس کو کیسے وقف کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تمہاری نظر قبول کر لی ہے اور تمہاری بیٹی کو ہم نے اپنے دین کے لیے، اپنے راستے کے لیے چن لیا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے چنا تھا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی تھی، اور مریم علیہ السلام کو اس کے لیے منتخب کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے جب اپنا یہ منصوبہ رکھا کہ میں موجزانہ طور پر ایک بچہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، کام بڑا مشکل تھا، اور ایک خاندان جو بڑا معزز خاندان تھا، اس خاندان کی ایک نوجوان بچی کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بالکل واضح تھی. تو فرمایا کہ مریم نے سر تسلیم خم کر دیا، وہ اللہ کے فرما بردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نکی بندوں میں سے تھی جن سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمائی ہیں. ان دو مثالوں سے جو اصل نقطہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اللہ کا حکم براہ راست ظاہر ہے کہ ہم تک تو نہیں آتا، ہم سے کسی کے پاس اللہ کا حکم براہ راست نہیں آتا کہ فرشتہ آئے اور ہم سے کہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے. ہم تک اللہ کا حکم تو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ذریعے سے پہنچ چکا ہے. اس میں اب نہ کوئی رد بدل ہو سکتا ہے، نہ کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے بدل سکتی ہے، نہ کوئی دعویٰ کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ اب اس کے اندر یہ ترمیم ہو گئی ہے. اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت مکمل ہو چکی، آپ کی کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس کا کوئی شوشہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ کی سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے. آپ کی زندگی کے تمام معمولات صبح سے لے کر رات تک، بلکہ رات کی تنہائیوں میں پرائیویسی میں گزرنے والے لمحات، تو سارے کے سارے حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں. آپ اپنے گھر میں کیسے آتے تھے، آپ اپنے گھر سے کیسے باہر نکلتے تھے، آپ کے شب و روز میں تمام معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے تھے، دوستی کیسے کرتے تھے، دشمنی کیسے کرتے تھے، جنگیں کیسے لڑتے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھاتے تھے، حج کیسے کیا، ساری چیزیں تاریخ کے اندر محفوظ ہیں. حتیٰ کہ اس حد تک بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے پہنتے تھے، جوتا کیسے اتارتے تھے، ناخن کیسے کاٹتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری پوری تفصیلات بیان کر دی گئی. کسی بھی دوسرے انسان کی زندگی کے یہ معمولات اس طرح جزرسی کے ساتھ محفوظ نہیں کیے گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات محفوظ کیے گئے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح ہنسنا ہے، آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتا دیا ہے وہی اصل طریقہ ہے. ساری دنیا سے ہٹ جائے تو ساری دنیا جھوٹی اور غلط ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا طریقہ درست ہے. ساری کی ساری دنیا اگر اپنے کہیں کوئی نیا فیشن اختیار کر لے تو ہمارے لیے وہ فیشن کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہمارے لیے زندگی گزارنے کا وہی راستہ اور طریقہ مستند ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. اب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اللہ کی اطاعت کو ضروری قرار دیا. اس لیے کوئی تقسیم ایسی نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اس میں کسی کو تقسیم کر دی جائے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس نے انسانوں میں مرد اور عورت کا جو جوڑا پیدا کیا ہے، دونوں ایک ہی اصل سے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا تتمہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناقص اور ادھورے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی حدود کار الگ الگ رکھے ہیں. ان کی جسمانی ساخت باوجود اس کے کہ ان کا بظاہر اپیئرنس ایک جیسی ہے، لیکن ان کی جسمانی ساخت میں فرق ہے، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت ہے. انسانی نسل کو آگے بڑھانے اور چلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے، دونوں کے حدود کار بھی متعین کر دیے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے دائرے کے اندر جب کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، تو گھر جنت نذیر بن جاتا ہے. تو گھر کے اندر اگر وقتی طور پر فقر و فاقہ بھی ہوتا ہے تو اس گھر کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر اپنی حدود کا خیال نہیں رکھتے تو پھر اس گھر کے اندر ساری چیزیں وافر موجود ہوں تو بھی گھر کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بے چینی ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، کسی کو سکون نہیں حاصل ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز جو انسان کو مل سکتی ہے وہ ایک نیک وفاشار پاک دامن خاتون ہے. سب سے اچھی چیز جو دنیا کے تحفوں میں سے انسان کے لیے اسے حاصل ہو سکتی ہے وہ ایک اچھی بیوی ہے. تو ماں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ماں کا مقام تو اتنا بڑا اور اتنا بلند ہے کہ کسی اور کا وہ مقام نہیں ہوتا، کہ باپ کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو ماں کا مقام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ وہ مشکلات نہیں جھیلتا جو ماں اپنے بچوں کے لیے مشکلات جھیلتی ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ حملت امہ وہنا علی وہن وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. انسان کو اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اور بڑی مشقتیں جھیل کر 9 مہینے کے لیے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر اس کے بعد اسے دودھ پلایا، اور اس کے بچپن کی تمام اس کی جو مشکلات تھیں ان کو برداشت کیا، اسے آرام پہنچایا اور پھر تکلیف میں رہی. فرمایا کہ اس کے بڑے حقوق ہیں، اس کے حقوق ادا کرنا سب سے پہلا اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق ماں کا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے. بہن کا بھی حق بیان کیا، بیٹی کا بھی حق بیان کیا، اور ان سب کو نعمت قرار دیا. لوگ بہنوں کو اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، ذلت اور آر سمجھتے تھے، اور پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ کے نبی اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں اور یہ بہنیں تو رحمت ہیں، اور دوزخ کی آگ کے سامنے انسان کے لیے ڈھال بن جائیں گی، بشرطے کہ انسان ان کو بوجھ نہ سمجھے، ان کی اچھی تربیت کرے، اور ان کو پھر اچھی تربیت اور تعلیم دینے کے بعد ان کے گھر میں رخصت کر دے. یہ مقام مرتبہ بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، اور یہ چار ہی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، ان چار حیثیتوں کے اندر ساتھ سب کچھ آ جاتا ہے. جو ماں ہے اسی کے اوپر محمول کر سکتے ہیں آپ خالہ کو بھی، نانی کو بھی، پھوپھی کو بھی، دادی کو بھی، یہ سب ماؤں کے زمرے میں آتی ہیں. اسی طرح سے بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹی میں بھانجی بھی آ سکتی ہے، بھتیجی بھی آ سکتی ہے، بہو بھی آ سکتی ہے. یہ اس انگ انداز کا جو تعلق اور رشتہ ہے، اور بیوی ظاہر ہے بیوی تو انسان کی وہی ہے جو اس کی بیوی ہے، یہ رشتہ اور یہ تعلق جو ہے اس تعلق کے حوالے سے بڑا مقدس رشتہ ہے اور عورت کا بڑا بلند مقام ہے. عورت دنیا کے دیگر مذاہب میں کمتر قرار دی گئی، اور اس کو کمتر بنانے کے لیے ظالموں نے ایسے ایسے قصے گھڑے جن کا کوئی وجود نہیں ہے. مثلا دنیا کے تمام مذاہب میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ حوا بنی، حوا نے وہ دانہ کھانے کے لیے آدم کو ورغلایا اور پھر اس پر آمادہ اختیار کر لیا، اور آدم نے اور حوا نے مل کر وہ دانہ کھایا. دنیا کے مذاہب کے اندر یہ تصور ہے. قرآن مجید کو آپ دیکھیے، قرآن مجید نے یہ تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے، اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاز اللہ الشیطان وانہا، ان دونوں کو یعنی یکساں دونوں کو، آدم کو بھی اور حوا کو بھی شیطان نے ورغلا لیا. دوسری جگہ پر فرمایا وعصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ بھول گئے. اب یہاں حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو سورہ طہٰ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑی ذمہ قرار دیا ہے، آدم علیہ السلام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، دوسری جگہ دونوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ دونوں کو ذمہ دار قرار دینے والی بات بھی درست ہے، اور آدم علیہ السلام پر اس کا بوجھ جو ہے وہ لادنے کی بات بھی درست ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام بطور مرد کے زیادہ ذمہ دار تھے اور ان پر زیادہ ذمہ داری آتی تھی، قوام تھے، نگران تھے، اور حوا تو ان کی مشیر تھی، فیصلہ اور حکم تو حضرت آدم کا چلتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدم تھے جن سے یہ غلطی ہوئی، اور پھر وہ دونوں ہی اس غلطی کی وجہ سے پھسل گئے، اور دونوں نے وہ دانہ کھا لیا جس دانے کے کھانے سے منع کیا گیا تھا. قرآن کا یہ بہت بڑا احسان ہے بنی نوع انسان کی تمام خواتین پر کہ جس نے اس غلط فہمی کو دور کیا اور زائل کیا جو مذاہب نے پھیلائی تھی، اور جس کی وجہ سے عورت کو ملیش کہا گیا، عورت کو کمتر کہا گیا، اور عورت کو گناہ کا اور پاپ کا ذمہ دار قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ عورت کی ذمہ داری کمتر تھی، مرد کی ذمہ داری زیادہ تھی، لیکن یہ غلطی بہرحال دونوں سے ہو گئی، اور یہ دونوں ہمارے ماں باپ ہیں اور ہم انہیں کی اولاد ہیں، دنیا بھر کے انسان انہیں کی اولاد میں سے ہیں، اور دنیا میں چونکہ انسان مختلف غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ غلطیاں جو ہیں یہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے اندر ہی یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ماں اور ہمارے باپ کی زندگی میں ہمارے سامنے یہ مثال رکھ دی ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اگر غلطی کرنے کے بعد انسان اکڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باغیوں کے زمرے میں شامل کرتا ہے، اور باغیوں کے لیے معافی نہیں ہے. معافی ان لوگوں کے لیے ہے جن سے غلطی ہو جائے، اس غلطی کا احساس اور اعتراف کر لیں، ادراک کر لیں اور جھک جائیں. شیطان نے بھی غلطی کی تھی، سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، پھر اس کے بعد اس نے اپنی اس غلطی پہ کوئی ندامت ظاہر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے یوں نکالا کہ فرمایا تو قیامت تک کے لیے رانڈا درگاہ ہے، اور تیرا ٹھکانا جہنم ہے، تیرے لیے توبہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے اور حوا نے غلطی ہونے کے بعد فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم سے غلطی اور گناہ ہو گیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، فتاب علیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ کو قبول فرما لیا. انہ هو التواب الرحیم، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہ سارا ہماری جو اصل اور ہماری بنیاد ہے، اس بنیاد کے سامنے رکھتے ہوئے اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عورت کے حقوق جو ہیں وہ زیادہ ہیں یا مرد کے حقوق، دونوں کے حقوق اپنی جگہ پر موجود ہیں. عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے زیادہ اس کے حقوق کی حفاظت فرمانے کا حکم دیا کہ وہ بظاہر کمزور ذات ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں بار بار جس بات کا تذکرہ کیا اور آپ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے تھے وہ نماز کی تلقین تھی، اور عورتوں اور غلاموں کے حقوق کی حفاظت تھی. حجت الوداع میں بھی آپ نے جس بات کو بتکرار کہا تمام انسانوں کے سامنے، 124,000 صحابہ کرام کے سامنے، تو یہی تھا کہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ خواتین کو ان کے حقوق ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسری جانب پھر صحابیات کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ کی نیک بندیوں کا ذکر ہم تاریخ میں کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین نے اسلام کی خدمت اور اسلام کے تقاضے پورے کرنے میں بھی بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا ہے،
اور مرد بے بس ہو جائے اگر خاتون اس کی پشت کرنا کھڑی ہو. اگر خاتون کا تعاون اسے حاصل نہ ہو تو بڑے سے بڑے عزم والا انسان بھی حقیقت یہ ہے کہ مستقبل ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے عورت کا تاریخ میں بڑا کردار ہے اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں, میں ان کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی حال ہی میں بے شمار لوگ حج سے فارغ ہوئے ہیں اور یہ ایک ایسا ہمارا فنکشن اور ایک ایسی عبادت ہے جو ہر سال لاکھوں انسان اپنے آنکھوں سے جس کی برکات سے دیکھتے ہیں, قدم قدم کے اوپر اللہ کی رحمت کو نازل ہوتے دیکھتے ہیں. ابھی جو حج کے ایک ایک لمحے کو اگر آپ یاد کریں اور ایک ایک مقام اور ایک ایک قدم کے اوپر اگر رک کر آپ سوچیں تو اس میں آپ کو ایک شخصیت نظر آئے گی جو خاتون کی شخصیت ہے, اور وہ ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی محترمہ تھی. یہ خاتون جو ہیں, اس خاتون کی زندگی کو آپ دیکھیے تو بالکل جوانی کے عالم میں جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اور اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس جگہ چھوڑ آؤ جس جگہ پر کوئی آبادی نہیں ہے, اس وادی بے آب و گیاہ کے اندر جہاں دور دور تک انسانی آبادی بھی نہیں ہے, جہاں کوئی زراعت اور کوئی درخت اور کوئی سایہ نہیں ہے, کھانے پینے اور خوراک کی کوئی چیز نہیں ہے, یہاں چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام تو وہ ہوتا ہے جو کہ عام انسان کا نہیں ہوتا, لیکن ہاجرہ تو نبی نہیں تھیں, وہ تو ایک عام انسان تھیں. انہیں جب حضرت ابراہیم اس مقام پر چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے اس قدر ہی پوچھا, دودھ پیتا بچہ اور جوان بیوی چھوڑ کر چلے جانا مشکل کام تھا, لیکن اس خاتون کے لیے وہاں پر اپنے آپ کو اپنی وکیل خاطر اور اپنی آزاد مرضی سے پیش کر دینا یہ اس سے بھی مشکل کر کام تھا. میں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام جذبات سے زبان ہی کچھ نہ کہہ سکے, بس آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہا ہوں. تو اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو بس ہم اس قصبے تسلیم خم کرتے ہیں. یہ حضرت ہاجرہ اللہ کے حکم کے سامنے اس طرح سے سرے تسلیم خم کر کے وہاں پر بیٹھ گئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس اطاعت گزاری کو اتنا پسند فرمایا کہ اس جگہ جہاں چٹیل میدان چٹانیں تھیں اور بالکل خشک جلے ہوئے پہاڑ تھے جن کے بارے میں کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ ان کے نیچے پانی سے کچھ اسمیں بہہ رہا ہے, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم خاتون کے عظیم بیٹے کے پاؤں رگڑنے کی جگہ سے چشمہ جاری کر لیا, جسے آپ زمزم کہتے ہیں. اور زمزم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سیدہ ہاجرہ جب صفا اور مروہ کی طرف بار بار گئی, سات چکر لگانے کے بعد مایوس ہو کر واپس پلٹی کہ کہیں کوئی آثار نہیں ہے دور دور تک, کہیں کہیں سے امداد ملنے کا کوئی بالکل منظر نظر نہیں آتا. واپس پلٹی تو اسماعیل علیہ السلام جہاں پاؤں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا, اور انہوں نے چھوٹی سی ملیر اس کی گرد بنائی, اور جب پانی اس ملیر میں سے اوپر جانے لگا تو انہوں نے فرمایا زم زم رک جا, وہ پانی وہاں پر رک گیا ہے. اس قدر اس پانی کے اندر پریشر اور اس قدر اس پانی کا سوچا جو ہے اس میں مقدار ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میری دادی پر رحم فرمائے, اگر وہ اس پانی کو رک جانے کا حکم نہ دیتی تو یہ دریا کی صورت باہر نکلتا, لیکن کیونکہ انہوں نے حکم دے دیا, اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنی محبوب تھی کہ ان کا حکم جو تھا پانی نے بھی اس کو قبول کیا, اس چشمے نے بھی اس کو قبول کیا, اور وہ پانی رک گیا, اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے. لیکن یہ اسماعیل کی سلسبیل ہے, یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انعام ہے, اور یہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, یہ انہی کی یادگار ہے جس سے حاجی پیاس بجاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر بیماری سے شفا کے لیے پیو گے تو بیماری سے شفا ملے گی, پیاس اور بھوک دور کرنے کے لیے پیو گے تو پیاس اور بھوک کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے تو اس کو پیتے ہوئے کہا کہ پروردگار تیرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو جس مقصد کے لیے پیا جائے یہ مفید ہے, تو میں آج اس کو پی رہا ہوں حشر کے دن کی سخت پیاس کے مقابلے میں, شرابی کے لیے کہ اس دن سخت پیاس ہوگی, تو میں آج اس کو پی رہا ہوں کہ مجھے اس سے نجات دی جائے. اور یہ واقعہ ہر کام کے لیے اور ہر چیز کے لیے مفید ہے. حضرت ہاجرہ کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے جو اطاعت کی مثال ہے, ان کے صفا مروہ کے اوپر چکر لگانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حصہ قرار دے دیا, اور تمام حاجیوں کو حکم دیا کہ صفا مروہ کے اوپر اس طرح چکر لگاؤ جس طرح ہاجرہ نے چکر لگائے تھے. بظاہر یہ ایک سمبولک ہے, ایک علامتی چیز ہے, لیکن اس کے اندر میسج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اتنا بلند اٹھاتا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا تو یہ وعدہ ہے اپنی بندوں سے, فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا کہ میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کروں گا, تو مجھے کسی مجلس کے اندر یاد کرے گا تو تیری مجلس سے بہتر مجلس میں جو خوشی کی مجلس ہے میں تجھے یاد کروں گا, تو میرا ہو جائے میں تیرا ہو جاؤں گا, تو میری طرف بڑھ میں تیری طرف بڑھوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے اور یہ مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہمارے سامنے امہات المؤمنین اور صحابیات یہ بہترین مثال ہیں. امہات المؤمنین ازواج مطہرات میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا نام تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے کہ جو ایک مالدار خاتون تھی, دنیا کی ساری آسائش ان کو حاصل تھی, مکہ کے مالدار ترین تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں کہ کوئی بظاہر مشقت کوئی تکلیف نہیں تھی, وافر مقدار میں ان کے پاس مادی وسائل موجود تھے اور وہ آرام کی زندگی گزارتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد جب آن حضور کو نبوت عطا ہوئی اور مشکلات اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا تو اب دیکھیے یہاں اسلام ایک مسلمان خاتون سے کیا مطالبہ کرتا ہے, اس مطالبے کو مسلمان خاتون کیسے پورا کرتی ہے. اس کی مثال ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کر دینا کہ وہ مشکلات کے لیے اور آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے مال کو پیش کر دینا, اپنے اثر و رسوخ کو اسلام کے دفاع کے لیے پیش کر دینا, میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اسلام کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے استعمال ہو جائے, یہ بہترین مثال ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں. آ حضور جب غار حرا سے اتر کر آئے تو یہاں پہ دیکھیے کہ ایک بیوی مثالی بیوی کیسی بیوی ہوتی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مثالی بیوی وہ ہے کہ جب آپ اسے دیکھیں تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے, جب آپ اسے بلائیں تو آپ کے حکم پر لبیک کہتی ہوئی آئے, جب آپ اس کے فرض امانتیں کریں تو ان امانتوں کی حفاظت کرے, اور اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے جسم کی حفاظت کرے, اور اس کو کسی بھی ایسی جگہ پر نہ جانے دے اور آرائش نہ لگنے دے کہ جو آپ کو ناپسند ہو. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بہترین نمونہ ہے. آپ جب تشریف لائے تو آپ کچھ پریشان سے تھے, ذمہ داری بہت بڑی تھی, بوجھ بہت زیادہ تھا, اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنا جان جوکھوں کا کام تھا. جب آ کر ذکر کیا کہ اس طرح سے میں غار حرا میں تھا اور میں مجھے اس سے روشنی نظر آئی اور اس روشنی میں سے مجھے یہ پیغام ملا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس پیغام کو پہنچاؤں, مجھے اپنی جان کے بارے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے, تو فوراً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ نکلے. انہوں نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ کے اندر تمام اچھی صفات اور خوبیاں موجود ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, گرے پڑے لوگوں کے سرپرست ہیں, مسافروں کے مہمان نواز اور دستگیر ہیں, بیواؤں اور یتیموں کے ملجا و ماوا ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ ایک گواہی ہے بیوی کی جو اپنے خامن کو اس طرح جانتی ہے, اور وہ سچی گواہی دینے والی سچی صادقہ خاتون تھیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود بھی کلمہ طیبہ اپنی زبان سے ادا کیا, اور عام حضور کے بعد سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی یہ خاتون, ان کو یہ صرف حاصل ہے کہ عام حضور تو اللہ کے نبی تھے, مومن تھے, لیکن آپ کی امت میں سب سے پہلا مومن کون ہے, یہ خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کے اندر داخل ہوئی اور عام حضور کی ڈھال بن گئی. ساری زندگی پھر جتنا عرصہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی وہ اسلام کی خدمت میں لگی رہی, شیب علی طالب کی مشکلات ہوں تو بھی اس میں ساتھ رہیں, مال دن کو رات کو اسلام کے راستے میں لٹانے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرنے میں وہ سب سے پیش پیش رہیں. سب سے بڑی اور پہلی صفت تو یہی ہے اسلام کا تقاضا مسلم خاتون سے یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو, اپنے مال کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے اثر و رسوخ کو اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر دیں, اور اس میں اس کے پیش نظر کوئی ریاکاری اور کوئی دوسری چیز نہ ہو, اس کے پیش نظر یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اور جس کے پیش نظر یہ ہو والا سو فجر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس سے ضرور راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ جو اس کی رضا کے لیے کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. امہات المؤمنین سب کی سب ایسی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا مسلمان خواتین کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا اور فرمایا وکرن فی بیوتکن, اپنے گھروں کے اندر تمکن کے ساتھ اور وقار کے ساتھ بیٹھی رہو, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور جس طرح خواتین زمانہ جاہلیت میں شو اور نمائش کرتی تھیں اس جاہلی نمائش اور جاہلی شو کا راستہ اختیار نہ کرو, یہ راستہ مومن کو زیب نہیں دیتا، مومن خاتون کے لیے اس کے شاید نشان نہیں ہے. واقعی الصلاۃ وآتی الزکاۃ، اور نمازیں قائم کرو اور زکات ادا کرو. واطیع اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہو. یہی حکم تمام مسلمان خواتین کے لیے. اب دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مشکلات سے گزری. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، سب سے معزز گھر میں تھیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی آسائشوں کے لحاظ سے اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں اور ان کے حجروں کے اندر جھانک کر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک بڑی خشک اور بڑی کٹھن اور مشکل زندگی تھی. مشکلات سے مالا مال زندگی، گناگو قسم کی مشکلات، اور اس میں خندہ پیشانی، یہ اثر حسن تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور وہ آپ کے گھر میں تشریف لے آئیں تو میری والدہ ام سلیم نے، جو انصار میں سے تھیں اور جن کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی حد تک رزق کی کشائش اور فراقی عطا فرمائی تھی، باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کے ہاں نسبتاً کچھ حالات بہتر تھے، کہتے ہیں میری والدہ نے کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی بیوی آج ہی آئی ہیں، اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس قدر کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے، یا کوئی اگر مہمان آ جائے، ایسے موقع پر کوئی مہمان مبارکباد کے لیے آ جائے تو اس کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں. تو کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی پھر ہم کیا کریں؟ کہنے لگے کہ بیٹا ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک جو مدینہ کا معروف اور بہت مقبول حلوہ تھا جس کو حصہ کہا جاتا تھا، وہ گندم یا جو کے آٹے کے سب سے تیار کیا جاتا تھا، اس میں گھی ڈالا جاتا تھا، اس میں پھر میوے ڈالے جاتے تھے، اس میں میٹھا ڈالا جاتا تھا، اور وہ مخصوص ایک حلوہ تھا جو مدینہ کے لوگ اور اس دور کے لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے. کہنے لگی کہ میں حصہ تیار کرتی ہوں اور پھر ایک برتن میں ڈال دوں گی اور تم آؤ مجھے کے گھر میں جا کر دے آنا. کہتے میری والدہ نے حلوہ تیار کیا اور ایک ہنڈیا میں ڈال دیا اور مجھے کہا کہ جاؤ آؤ حضور کے دروازے پر جانا اور خاموشی سے جا کر کھڑے ہو کر آہستہ سے آواز دینا، اور آؤ حضور تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں پیش کر دینا. کہتے ہیں کہ جب میں یہ چیز لے کر گیا تو میں نے مجھے احساس ہوا کہ واقعتاً اس رات کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور آن حضور نے میرے ہاتھ سے وہ ہنڈیا پکڑی، بہت خوش ہوئے. اور یہ نہیں ہے کہ پھر آپ ہنڈیا لے کر اندر چلے گئے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ انس، یہاں ابھی باہر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ اصحاب صفا تھے جو خود خالی پیٹ ہوتے تھے. فرمایا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جاؤ اور جس کونے خدرے میں یا آس پاس بیٹھے ہوئے ان سب کو جا کر بلا کے لے آؤ. کہنے لگے وہ سب لوگ آ گئے. میں نے ان کو آواز دی کہ حضور بلا رہے ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ دس دس ہو کر اندر آؤ، باقی باہر انتظار کرو، کیونکہ جگہ اتنی ہی غالباً تھی کہ دس آدمی بیٹھ سکیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ. سب پیٹ بھر کے کھا چکے. اس واقعہ کو محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بیان کیا ہے، معجزات محمدیہ میں بیان کیا ہے. لیکن اس سے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندیوں میں جو ہمارے لیے نمونے ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، جو مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونے کے طور پر پیش کی ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن حالات سے گزارا اور ان حالات میں کیسے صابر و شاکر رہی، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اسلام کے لیے قربانیاں نہیں. اسلام دنیا کے اندر جو غالب آیا تو وہ مادی قوت کے بل بوتے پر نہیں، بلکہ اخلاق اور کردار کے بل بوتے پر غالب آیا. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر نظریات اس وقت غالب آتے ہیں جب ان کے پیچھے بہت ہی مضبوط کردار کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر ان کے پیچھے بہت بڑی مادی قوت ہو، بہت بڑے وسائل اور اسلحہ ہو، تو ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی مضبوط کردار کی جماعت ہو، اور یہ مضبوط کردار یہاں آپ کو نظر آتا ہے. کہتے ہیں دس دس آدمی کھاتے رہے، رکتے رہے، جب سب لوگ سیر ہو چکے تو پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حلوہ لے کر اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے. یہ کیفیت اور یہ صورت حال جو ہے، اس صورت حال میں اس کی مثالیں بہت ساری ہمارے سامنے آتی ہیں. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جب بھی کبھی کوئی ضرورت مند آ جائے تو جو کچھ بھی ہو اس کو دے دیا کرو. اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، جب آپ نے یہ بات فرمائی تو امہات المؤمنین رونے لگی. تو آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ تم سب بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ گی اور میرے ساتھ ہی جنت میں ہوگی, کوئی ہمارے درمیان فاصلے نہیں ہوں گے, تو تمہیں اس بات پر غمزدہ اور رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ تھوڑا سا جو سفر کا, دنیا کی زندگی کے سفر کا یہ معاملہ, یہ ختم ہو جائے گا, پھر جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے. اس موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات اشارہ فرمائی اور آپ نے فرمایا, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم میں سے سب سے پسند وہ ہے جس کے ہاتھ لمبے, اور مجھ سے سب سے پہلے تم میں سے وہی ملے گی جس کے ہاتھ لمبے. تو امہات المؤمنین آپس میں یہ خیال کر کے کہ ہاتھ لمبے سے مراد یہ جو ہمارے جسمانی ہاتھ ہیں یہ مراد ہیں, اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ناپنے لگی. تو آن حضور صاحب نے ساتھ فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ یہ جسمانی ہاتھ لمبے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرتی ہے, جو اللہ کے راستے میں زیادہ فلاحی کا مظاہرہ کرتی ہے, وہ لمبے ہاتھ والی ہے. چنانچہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام امہات المؤمنین میں سے سب سے زیادہ سخی تھی, سب سے زیادہ خرچ کرنے والی تھی, وہی سب سے پہلے امہات المؤمنین میں سے آن حضور کی رحلت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی. اور امہات المؤمنین کہا کرتی تھیں کہ ہاں اب ہمیں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد کیا ہے, کہ وہ ہم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی تھی. اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کے راستے میں انسان اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے, جو بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل دیے اس کے مطابق وہ خرچ کرے. خرچ کرنے والا ہاتھ, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے صبح کے وقت میں اور وہ ایک پکار لگاتا ہے, اس کے ساتھ ہی دوسرا فرشتہ ہوتا ہے وہ دوسری پکار لگاتا ہے. کیا کہتے ہیں, جو ایک پہلا فرشتہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار اللہم آتے منفقاً خلفاً, اے پروردگار جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کے خرچ کرنے کے نتیجے میں اسے بہترین مال اور بہترین اجر اور بہترین اس کا بدلہ عطا فرما, اس کے مال میں کوئی کمی نہ ہو. اور فرشتے کی ایک جماعت اس پر زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی آمین کہتی, اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم آتے منفقاً خلفاً, اے پروردگار جس کو تم نے دولت دی ہے, وسائل دیے ہیں اور پھر وہ ہاتھ روکے ہوئے ہیں, تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا, تو اس کے مال کو برباد کر دے, اس کے مال کو تلف کر دے, اس کے مال کو اس پر تنگ کر دے, اس کی معیشت کو تنگ کر دے, اس کے دل کے اندر تنگی پیدا کر دے. تو فرشتے زمین پر بھی اور آسمان پر بھی اس آواز کو سن کر کہتے ہیں آمین. یہ عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی تھی اس کی روشنی میں صحابہ کرام اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر خرچ کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے میدان میں خدمات پر انجام دی, لوگوں کو تعلیم دی. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صفیہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت جراریہ, حضرت سودا, یہ تمام امہات المؤمنین جو ہیں ان کے حجرے لوگوں کے لیے تعلیم کا اور اسلامی معلومات کا مرکز ہوا کرتے تھے. خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ تو بہت فقیہ تھیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سنت عطا کی تھی, اور انہوں نے گویا کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا جو آج کا دور ہے اس دور میں انہوں نے اپنے حجرے کو تعلیمی ادارہ بنا دیا تھا. اور کشنگان علم ان کے پاس دور دراز سے آتے تھے اور مسائل معلوم کرتے تھے, اور عام حضور کی زندگی کے وہ خفیہ گوشے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے, اور وہ ان کو ہدایت بھی دیتی تھیں, تعلیمات بھی دیتی تھیں, اور تعلیم دینے کے بعد پھر ان کو حکم دیا کرتی تھیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ آگے وہ ان تعلیمات کو لے کر جائیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ صحابیات عام حضور کی بیویاں بھی اور عام صحابیات بھی, وہ جہاد کے میدانوں میں جہاد کے میدان کے اندر جانے کے لیے اپنی جان اپنا مال پیش کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھی, شہادت کی تمنا اور آرزو بھی کیا کرتی تھی. ایک صحابیہ عام حضور کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا کہ تم جہاد پر کیوں جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما دے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مرد جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں مردوں کو پانی پلاؤں گی, اگر کوئی زخمی ہو جائیں گے ان کی مرم پٹی کروں گی. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھا کے فرمایا کہ ان نہ کہ لشہید رتن, بے شک تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والی ہے. روایت میں آتا ہے کہ یہ صحابیہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میدان جہاد میں جاتی تھی اور زخمیوں کی مرم پٹی کیا کرتی تھی اور ان کو پانی پلایا کرتی تھی, لیکن میدان جنگ میں ان کو شہادت نصیب نہ ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جبکہ آن حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے, سیدنا ابوبکر صدیق بھی تشریف لے جا چکے تھے, تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ فلاں صحابیہ کو ان کے گھر میں کسی نے قتل کر دیا.
تو آپ نے فرمایا انھا لشہیدۃ، بے شک وہ اللہ کے راستے میں شہیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شہید ہوں گے. معلوم ہوا کہ ان کے غلام اور ان کی کنیز میں جو ان کے گھر میں تھے اور ان کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے ان کو قتل کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کئی مرتبہ سنا تھا کہ ہم حضور ان کے گھر کی طرف جب آنا چاہتے تھے تو ہم سے کہتے تھے آؤ شہیدہ کے گھر ہو آئیں، آؤ شہیدہ کے گھر میں جا کر کچھ لمحات گزار آئیں. تو یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی خوشخبری اللہ کے رسول نے ان کو دی تھی. میدان جہاد میں وہ جاتی رہی اور زخمی کی مرم پٹی کرتی رہی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آن حضور کی اس پیشین گوئی کے مطابق شہادت عطا فرمائی. اب آج کے اس دور میں جو مادہ پرستی کا دور ہے، اس میں اسلام اور اسلامی قوتیں، حقیقت یہ ہے کہ دفاع پر مجبور ہو گئی ہیں اور اسلام دشمن ان کے مقابلے پر مزور ہو گئے ہیں. عالمی قوتیں اسلام کے مقابلے پر سازشیں کر رہی ہیں. خود مسلمان ملکوں کے اندر صورتحال ایسی ہے کہ مسلمان حکمران، مسلمان حکومتیں اس راستے کو چھوڑ چکی ہیں جو راستہ اہل ایمان کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چل رہی ہیں کہ جو اسلام دشمنوں نے ہمارے لیے سازش کے طور پر تیار کیا. اب ایسے حالات میں امت مسلمہ کی ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، کہ وہ امت کے حالات کے بارے میں، امت کے مستقبل کے بارے میں سوچ وچار کرے. آج امت مسلمہ کو آپ دیکھیں تو مشرق سے مغرب تک اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے دشمنوں نے اس پر جنگ مسلط کر رکھی ہے. اس کے دشمن ہر جانب سے اس پر چڑھ دوڑے ہیں. کشمیر کو دیکھیے تو ہر وادی لہو لہان ہے، ہر گلی کوچہ جو ہے اس میں ہماری اسی کے لٹ رہی ہیں. کشمیر کو دیکھیے تو اس کا کوئی چپا اور کوئی گوشہ خون مسلم سے محفوظ نہیں ہے، ہر جگہ خون مسلم گر رہا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ اسے گرایا جا رہا ہے. فلسطین کو دیکھیے تو مسجدیں تک لہو میں نہا رہی ہیں. یہ کیفیت ہے جس سے امت مسلمہ دوچار ہے. اراکان کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے سازش کی گئی ہے. فلسطین کے اندر ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. کون سا خطہ ہے یورپ کے اندر آپ دیکھیے کہ کسوا میں پھر سے نئے سرے سے صرف اتنا فساد اٹھ رہا ہے. بوسنیا میں لوگوں کو خون کے سمندر سے گزارا گیا ہے، حالانکہ وہ انہیں جیسے ہیں، انہیں کی زبان بولتے ہیں، انہیں جیسا رنگ ہے، انہیں جیسے بال ہیں، انہیں جیسی ان کی نیلی آنکھیں ہیں، تو ان کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک جانب یہ کیفیت ہے. دوسری جانب کیفیت یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی تعداد معصوم بچوں کی ایسی ہے جن کی تعلیم سے محروم ہے، جن تک تعلیم نہیں پہنچ رہی ہے اور جن کی تعلیم تک رسائی نہیں ہے، اور یہ جہالت یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف ہے. اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو وحی ملی تھی اس کا پہلا لفظ اقرا تھا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا پہلا لفظ جو عطا کیا وہ تعلیم سے متعلق تھا، پڑھنے سے متعلق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت زیادہ محتاط اور بہت زیادہ فکر مند تھے کہ آپ کی امت میں جہالت نہ رہے اور کوئی شخص آپ کی امت میں ایسا نہ ہو کہ جو علم سے بے بہرا ہو. اور علم سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لینا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لینا ہی کافی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے قوت مشتمل کرو، اور اس قوت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق علم ہو اس کو حاصل کرو، جو ٹیکنالوجی ہو اس کو حاصل کرو. اس کے لیے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے. تو میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیلات بیان کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو میں اس کا مختصر طور پر آپ کے سامنے اظہار اور تذکرہ یہ دیتا ہوں کہ جہاد کے میدانوں میں دشمن کے مقابلے کے لیے جو نوجوان، جو عظیم سپوت ماؤں نے میدان جہاد میں بھیجے ہیں، وہ کسی تنخواہ یافتہ فوج کے لوگ نہیں ہیں، نہ فلسطین میں، نہ کشمیر میں، نہ کسی میں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے جذبے کی طرح سے اللہ کی رضا کے لیے میدان جہاد کے اندر گئے، کسی سے کوئی تنخواہ اور کوئی اجر نہیں پاتے، کسی سے کوئی تنخواہ وصول کرنے کی ان کو کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور عظیم ہیں وہ مائیں کہ جو اپنے بچوں کو پال پوس کر میدان جہاد میں بھیج دیتی ہیں اور ان کی شہادت کی خبر سنتی ہیں تو سجدہ شکر ادا کرتی ہیں. کوئی واویلا نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں، بلکہ ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حقیقت یہ ہے کہ ہر بندہ مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور اسلام کی حقانیت اور اس کی قوت پر یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا. جب وہ کہتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے
تو نے یہ امانت مجھے دی تھی اور تو نے یہ امانت مجھ سے قبول کر لی ہے. میں تو اپنے وقت پر آنی تھی. میں ایک شہید کی ماں ہوں, مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا بیٹا جنت کے دروازے پر میرے استقبال کے لیے موجود ہوگا. ہر شہید کی ماں کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں. مختلف زبانیں بولنے والی, مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی یہ مائیں, پڑھی لکھی بھی اور ان پڑھ بھی, سب کی زبان پر یہ الفاظ. یہ اسلام کا زندہ معجزہ ہے اور یہ اسلام کی طاقت اور قوت کا زندہ مظہر اور نمونہ ہے. ان کی پشتی بانی کرنا جو میدان جہاد کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں, جو میدان جہاد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, ان کے خاندانوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ شہداء کے خاندانوں کی دیکھ بھال اور کفالت کرے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عملاً جہاد میں شریک نہ ہوا, نہ ہی اس نے جہاد کی نیت اور ارادہ کیا, تو اس کو اگر موت آ جائے تو اس کی موت میں اور ایک منافق کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اس وعید کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ اندازہ کیجئے اور دیکھیے کہ ہم اگر خود میدان جہاد میں اور محاذ کے اوپر نہیں جا سکتے تو کیا ہم سے جہاد کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں, جہاد کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاد میں حصہ لیں, اور کیسے حصہ لیں اس کو بھی آن حضور خود ارشاد فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں. ہمیں کسی بھی بات میں اللہ کے نبی نے اندھیرے میں نہیں چھوڑا کہ ہم خود اپنی طرف سے کوئی تیر تکے چلائیں یا اپنی طرف سے کوئی فیصلے کریں. انہوں نے سب سارے فیصلے کر دیے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مجاہد جو میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے پر ڈٹا ہوا ہے, دشمن پر تیر چلا رہا ہے اور دشمن کا تیر اپنے سینے میں کھا رہا ہے, فرمایا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے راستے کا مجاہد. اور ایک شخص دور بیٹھا تیر بنا رہا ہے, وہ بھی جہاد میں شامل ہے, وہ بھی مجاہد ہے. اور ایک اس تیر کو اس مجاہد تک پہنچا رہا ہے, فرمایا وہ بھی مجاہد ہے, وہ بھی جہاد میں شامل ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص میدان جہاد میں چلا گیا, وہ جہاد کے میدان کے اندر جب تک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر مجاہد ہے. اگر وہ زندہ واپس آئے گا غازی اور کامیاب اور فاتح بن کر آئے گا, اور اگر اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا. اور فرمایا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا, ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا, وہ بھی جہاد میں عملاً شریک ہے اور اس کو بھی جہاد کا اجر ملے گا. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے گا تو شہداء اسلام فاؤنڈیشن جس کی سرپرستی آپ لوگوں نے کی, الحمدللہ اس کی پچھلے پانچ سال کے عرصے میں 3 کروڑ روپے سے زیادہ فنڈ جمع کرنے میں کامیاب ہوئی, اور اس نے یہ سارے فنڈ شہداء کے گھرانوں تک, مجاہدین تک, غازیوں تک پہنچائے. اور الحمدللہ جن جن جہاد میں قوت پیدا ہو رہی ہے, ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں, اور جن ضروریات بڑھ رہی ہیں اللہ کے بندے اس میں اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں. ہمیں اللہ کے فضل سے کوئی مایوسی نہیں ہے. ہمیں اس امت میں باوجود اپنی ساری کمزوریوں کے, باوجود اپنی ساری غفلت کے, اس میدان میں مایوس نہیں کیا. ہم نے جب بھی جہاں بھی جن لوگوں سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ وہ جہاد کے اس میدان میں اپنا حصہ ڈالیں, تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. آپ جہاد میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ ایک پلیٹفارم پہنچا دیا گیا ہے, آپ ٹرسٹی بن سکتے ہیں. ٹرسٹی بننے کے لیے 1,00,000 روپے یا اس کے ایکول اماؤنٹ ایک مرتبہ آپ دیتے ہیں. اس وقت ہمارے ٹرسٹیز کی تعداد تقریباً 110-111 ہے. پچھلی مرتبہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت ٹرسٹیز کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی. الحمدللہ اس عرصے میں اس میں اضافہ ہوا ہے. اس میں مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. 1,00,000 روپے جو شخص دیتا ہے وہ اس کا ٹرسٹی بن جاتا ہے. آپ کسی خاندان کی کفالت کرنا چاہتے ہیں, ہم 800 کے قریب خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں جو شہداء کے خاندان ہیں. تو آپ کسی خاندان کی کفالت کرنا چاہتے ہیں, آپ سالانہ 40,000 روپے دیجیے, ہم انشاءاللہ آپ کی بحاف پر شہداء کے خاندانوں کی کفالت کریں گے. آپ کسی بچے کو جو شہید کا بھائی ہے, اس کی بہن ہے, اس کا بیٹا ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جتنے بچوں کو آپ اسپانسر کریں گے اسی حساب سے آپ ہر بچے کے لیے 100 ریال سالانہ سے بچے کی تعلیم کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ 10 بچوں کو اسپانسر کرنا چاہیں, 20 بچوں کو اسپانسر کرنا چاہیں, 1 بچے کو اسپانسر کرنا چاہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کے سامنے یہ موقع موجود ہے. دوسرا ہمارا جو بڑا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں میں نے کیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے, علم کی روشنی لے کر آئے, آپ نے اپنی امت کو جہالت کے تاریخ اندھیروں سے نکالا اور پوری انسانیت سے نکالا اور ان کو علم کی روشنی عطا فرمائی. آپ نے صحابہ بدر کے بچوں کو خاص طور پر تعلیم دلوانے کے لیے اور انصار کے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے جنگ بدر کے جنگی قیدیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا جائے گا. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے نزدیک تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے. ہمارے یہاں ہماری امت میں تعلیم کا ریشو بہت کم ہے, بہت لو ہے. اس کے اندر اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حصہ ادا کریں. چنانچہ ہم نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ, جس کا تذکرہ مسعود جاوید بھائی نے آپ کے سامنے کیا اور جو پروفارما کے اندر بھی موجود ہے, اس کو قائم کیا اور اس کے تحت اس وقت ہمارے 141 اسکول چل رہے ہیں. یہ اسکول کوئی بڑی بڑی بلڈنگ کے اندر نہیں ہے. ہم نے بہت ہی ماڈسٹ انداز میں, بہت ہی فقیرانہ انداز میں کام شروع کیا. ایک کلاس اسکول شروع کرتے ہیں, دوسرے سال دوسری کلاس ساتھ آ جاتی ہے, دو کلاسیں ہو جاتی ہیں. اس وقت کوئی تقریباً 23 اسکول ایسے ہیں, 23, جن میں اس سال انشاءاللہ ان کی چوتھی کلاس پانچویں میں پروموٹ ہو جائے گی اور باقی جو ہے اس میں چوتھی تیسری دوسری کلاس تک کے اسکول ہیں. ہر سال یہ کلاسیں بڑھ رہی ہیں اور اب ہمارے لیے یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ باغ جو ہم نے لگایا ہے, اس باغ میں کسی بھی شخص کا کوئی ذاتی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ ذاتی اس کو نفع ملے. ہم نے اس کو مکمل طور پر ٹرسٹ کے نگرانی میں رکھا ہے. ٹرسٹ ہی اس کا مالک ہے. ٹرسٹ کے جتنے ذمہ داران ہیں, ٹرسٹیز ہیں, اس میں سے ایک پائی پیسہ نہیں لیتے. اور الحمدللہ ہم نے آج تک اس بات کو پوری قوم کے سامنے اسٹیبلش کیا ہے کہ ٹرسٹی جو ہیں وہ اس کے لیے قربانی تو دیتے ہیں, پیسہ تو دیتے ہیں, اس میں سے لیتے کچھ نہیں اور کبھی نہیں لیں گے, کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس ہم نے جو تیار کیے ہیں اس کے مطابق ٹرسٹیز اس میں سے کچھ نہیں لیتے. اس وقت 141 کلاسیں ہر سال نئی جاری کرنا یہ بہت بڑا ہمارے اوپر بوجھ ہے. اور کبھی کبھار تو راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے یہ خیال کر کے کہ ابھی انشاءاللہ اس اگلے مہینے میں نئی کلاسیں شروع ہوں گی اور نئی کلاسوں کا اہتمام کرنا ہے. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو بہت ہی اچھا کام ہم نے شروع کیا اللہ کی توکل ہے, اس کے بھروسے پر اور آپ لوگوں کے تعاون سے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پودا مرجھا جائے یا اس باغ میں کسی قسم کی کوئی خزاں آ جائے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے. اور یہ بہت بڑا کار خیر ہے, بہت بڑا سب کا جاریہ ہے. آپ اس میں جتنا بھی تعاون کر سکیں گے, اب ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ ان سکولوں کو چھت مہیا کی جائے. اس وقت تک یہ کرائے کی عمارتوں کے اندر ہیں, چھوٹی چھوٹی عمارتیں دیہاتی علاقوں میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر سکول کے لیے اس کی اپنی عمارت ہو. اس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور بعض سکولوں میں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے تعمیرات کا کام جاری ہے. مخیر حضرات نے زمینیں بھی دی ہیں ٹرسٹ کو اور مخیر حضرات نے تعمیرات کی سلسلے میں تعاون کیا ہے. اگر آپ کسی ایک سکول میں کوئی ایک کمرہ تعمیر کرنے کی حامی بھریں تو ایک کمرے کا خرچہ جو ایک کلاس روم, جو اسٹینڈرڈ کلاس روم ہیں ہمارے 20x30 کے, تو ایک کمرے کا خرچہ تقریباً اس وقت 40,000 روپے, 40,000 سے 50,000 کے درمیان ہے. تو اگر آپ اس کے لیے یہ بھی متعین کر لیں کہ کس کے نام سے وہ تعمیر کیا جائے, تو ہم اسی نام کی تختی بھی اس کمرے کے ساتھ انشاءاللہ لگا دیں گے, پتھر لگا دیں گے کہ یہ فلان ڈونر کی طرف سے ہے. اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی, یا کسی مرحوم کے نام پر آپ یہ اگر اسپانسر کریں گے تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا. یہ دو ہمارے پروجیکٹس جو ہیں یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں اور ان کا تعارف آپ کو ہے اچھی طرح سے. ان کا لٹریچر بھی آپ تک پہنچ چکا ہے اور ان کی رپورٹس بھی ہم بھیجتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور مختصر طور پر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جیلوں میں بڑی تعداد میں لوگ مقید ہیں. ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو بے گناہ ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو کسی جرم کی تلاش میں جیل کے اندر ہیں. ان لوگوں تک اللہ کی کتاب قرآن اور سنت کی تعلیم پہنچانا یہ بہت بڑی اہم ایک منصوبہ ہے. اور ہم نے پچھلے سال سے یہ کوشش کی کہ ان تک قرآن اور سنت کی روشنی میں لٹریچر پہنچایا جائے اور ان کی طرف سے بڑی ڈیمانڈ بھی آتی ہے. اور ہم ان تک یہ لٹریچر پہنچا بھی رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ اس بارے میں بھی جتنا بھی تعاون کرنا چاہیے, ایک مستقل نوعیت کا یہ کام ہے, اس میں بھی بہت بڑا کار خیر ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی اصلاح ہو جائے. ہمارے جیلوں کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں کسی قیدی کی اصلاح نہیں ہو پاتی, لیکن اگر قرآن و سنت کی تعلیم کی کے نتیجے اور اس کی روشنی میں کسی کی اصلاح ہو جائے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اس کے لیے بھی اس کے ساتھ اگر آپ ساتھ لکھ سکیں کہ یہ اشاعت لٹریچر کے لیے ہے تو اس کو بھی آپ الگ سے اس کے ساتھ چٹ لگا دیں. یہ خالصتاً اسلامی لٹریچر ان لوگوں تک پہنچانا, ان کی تربیت کا اہتمام کرنا, اس کے لیے ہم افراد بھی وہاں پر بھیجتے ہیں
اور لٹریچر بھی بھیجتے ہیں اور ان کی طرف سے رمضان کی ڈیمانڈ بھی بڑی ہے، جس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو جو جیل کے اندر وقت بھی ان کے پاس ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ تمام بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر صاحب خانہ کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنے گھر کو اس نیک مقصد کے لیے پچھلے دو سالوں سے ہمارے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے اور ہم نے یہ بات، خیر کی بات، اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائی. اللہ نے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.